जुम्मा 15 सितंबर के सैरबीन के साथ गजनफर हैदर का सलाम। जमीन से पौने 3 अरब मील के फासले पर नेपच्यून सैयारे पर तहकीकात करने वाला खलाई जहाज कसीनी 13 बरस बाद दानिस्तन तौर पर तबाह। ऐसी हैरान कुन तहकीक पाकिस्तान में कब कदम रखेगी?
हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे कि हम इस चीज के बारे में सोच सके और कोई मतलब कोई प्लानिंग कर सके।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, फरहत जावेद से खबरें सुनिए। खलाई जहाज़ कैसीनी जोहल सियारे से टकरा कर तबाह हो गया है। कैसीनी का ईंधन ख़त्म हो गया था और अमरीकी खलाई इदारे नासा ने फैसला किया कि इसे जोहल से टकरा कर ख़त्म कर दिया जाए। कैसीनी ने जोहल के बारे में अहम मालूमात दी हैं। जोहल पर अजीम तूफ़ानों का मुशाहिदा किया और इस सियारे के गिर्द वाक़ पेचीदा हल्कों के अंदर बर्फ़ के ज़रात के बारे में मालूमात इकट्ठी की। सुनिए ताहिर इमरान से।
साइंसदानों ने जहाज़ का रुख इस तरह से मुतय्यन किया था कि वो जोहल से टकरा जाए। खलाई जहाज से सिग्नल मुकर्रा वक्त पर आना बंद हो गए। सिग्नल बंद होने का मतलब यह है कि जहाज़ सयारे की फिजा में दाखिल होने के चंद सेकंड में तबाह हो गया। इस तरह नासा की तारीख के कामयाब तरीन मिशन में से एक इख्तिताम को पहुंचा। $4 अरब मालियत का यह मिशन 13 बरस पर मुहित था। टकराते वक्त जहाज की मुतवक्को रफ्तार 1,20,000 किलोमीटर फी घंटा थी। कैसीनी की मालूमात के मुताबिक जोहल के चांदों की सतह के नीचे माया पानी मौजूद है और साइंसदानों का कहना है कि वहां सादा जिंदगी पाए जाने के इम्कानात हैं।
पाकिस्तान में वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाके की कुरम एजेंसी में अमरीकी ड्रोन हमले में 3 अफराद हलाक हुए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक ड्रोन हमला पाक अफगान सरहदी इलाके में किया गया। गैर तस्दीक शुदा इतलात हैं कि हमले में हलाक होने वाले 3 अफराद का ताल्लुक हकानी ग्रुप से था। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से नई अफगान पॉलिसी के ऐलान और पाकिस्तान पर दहशतगर्द ग्रोहों की हमायत के इल्ज़ाम के बाद ये पहला ड्रोन हमला है। शुमाली कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है जो जापान की फिजाई हदूद से गुजरा। जापान के वजीर आजम ने इस पर अपने सख्त रद्द अमल में कहा है कि शुमाली कोरिया के ऐसे खतरनाक एक्शन को जापान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी जानब चीन ने इस तजुर्बे की मजम्मत की है। सुनिए नाजिश जफर की जुबानी।
जनूबी कोरिया की फ़ौज का कहना है कि यह मिज़ाइल 770 किलोमीटर की बुलंदी पर गया और इसने तकरीबन 3700 किलोमीटर का फासला तय किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने भी शुमाली कोरिया के इस इश्तियाल अंगेज़ कदम की मजम्मत की है और कहा कि यह अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से आयद की गई पाबंदियों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि मुआशी सतह पर शुमाली कोरिया के साथी रूस और चीन की जिम्मेदारी है कि शुमाली कोरिया के इस कदम का जवाब दें। अमरीका और जापान का कहना है कि यह इंटरमीडिएट रेंज का बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिज़ाइल हो सकता है। इससे पहले गुज़श्ता माह के अवाखिर में भी इसने इसी तरह का एक इश्तियाल अंगेज़ कदम उठाया था।
इसी मामले पर अमरीका और जापान की दरख्वास्त पर अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज न्यूयॉर्क में मुनक्कद हो रहा है। लंदन में ज़ेरे ज़मीन ट्रेन में धमाका खेज मवाद फटने से 18 अफराद जख्मी हुए हैं और माहिरीन ने BBC को बताया है कि अगर ये देसी साख्ता बम सही तरीके से फटता तो बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती थी। सुनिए सारा हसन से।
पुलिस के मुताबिक ये धमाका आज सुबह जनूब मगरबी लंदन में पार्सल्स ग्रीन के स्टेशन पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट लाइन की एक ट्रेन पर हुआ है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली एक तस्वीर में ट्रेन के फर्श पर शॉपिंग बैग के अंदर एक सफेद बाल्टी में लगी आग देखी जा सकती है। ताहम बजाय रेल के डब्बे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा है। लंदन मेट्रोपोलिटन पुलिस का कहना है कि ताहाल वो ये नहीं बता सकते कि आग किस वजह से लगी। एनी शाहिदीन ने कहा कि उन्होंने कम अज कम एक मुसाफिर के चेहरे पर जख्म देखे हैं जबकि वाकये के बाद लोगों को अफरातफरी के आलम में ट्रेन से उतरते हुए भी देखा गया है।
ट्यूनिस में मुसलमान खवातीन की गैर मुस्लिम मर्दों से शादी पर पाबंदी का कानून कलदम करार दे दिया गया है। मुल्क के सदर की तर्जुमान ने यह ऐलान करते हुए खवातीन को शोहर मुंतखब करने की आज़ादी पर मुबारकबाद दी है। इससे पहले अब तक ट्यूनिस में मुसलमान औरत से शादी के ख्वाहिशमंद मर्द को इस्लाम कबूल करते हुए तस्दीकी सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता था। वाज़ेह रहे कि ट्यूनिस की 99% आबादी मुस्लिम है जबकि इसे खवातीन के हकूक़ के हवाले से सबसे ज़्यादा तरक्की पसंद अरब मुल्क समझा जाता है। यमन में हूसी बागियों ने धमकी दी है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल दागेंगे और इनके पास बहरे अहमर में सऊदी टैंकर्स और सऊदी तेल की तनसीबात को निशाना बनाने की सलाहियत भी मौजूद है। सुनिए सबा नाज़ से।
حوثی باغیوں کے سربراہ عبد المالک الحوثی نے باغیوں کے کنٹرول میں ٹی وی چینل المسیرہ پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات اب حوثی میزائلوں کی رینج میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی سیکیورٹی فورسز کے پاس جدید میزائل ٹیکنالوجی ہے جو شمال میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض اور جنوب میں مکہ تک مار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یمن میں باغیوں کے کنٹرول میں حدیدہ پورٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش پر متنبہ کیا۔ واضح رہے کہ یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں حوثی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور اس اتحاد میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے۔ دو سال سے جاری کارروائیوں کے باوجود اب بھی یمن کے کئی علاقوں پر باغیوں کا قبضہ برقرار ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضر کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں کئی سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے مخالفت کے باوجود وفاقی حکومت نے آج سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار قبائلی علاقوں تک بڑھانے سے متعلق مسودہ قانون قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کر دیا ہے۔ مزید تفصیل اسلام آباد سے ہارون رشید کی زبانی اور پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے، لیکن پہلے سربین کا بڑا موضوع۔ خلائی جہاز کسینی نیپٹین سیارے سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا ہے۔ سائنسدانوں نے اس جہاز کا رخ اس طرح سے متعین کیا تھا کہ وہ نیپٹین سے ٹکرا جائے۔ کسینی کا ایندھن ختم ہو گیا تھا اور امریکی خلائی ادارے ناسا نے فیصلہ کیا کہ اسے ادھر ادھر بھٹکنے کے لیے چھوڑنے سے بہتر ہے کہ اسے نیپٹین سے ٹکرا کر ختم کر دیا جائے۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے سلیم رضوی۔
ناسا کا خلائی جہاز کسینی اب سے تھوڑی دیر قبل جب سیارہ زحل کے مدار میں داخل ہوا تو اس کی رفتار 70,000 میل فی گھنٹہ تھی۔ کیلیفورنیا کے پیسیڈینا میں ناسا کی جیٹ پروپلجن لیبورٹری کے کنٹرول روم سے اس جہاز کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اس خلائی جہاز کا کنٹرول روم سے کنیکشن ختم ہو گیا۔ زحل کے مدار میں داخل ہونے کے قریب ایک منٹ بعد کسینی تباہ ہو گیا۔ ناسا نے دانستہ طور پر اس خلائی جہاز کو زحل کے مدار میں داخل کر کے تباہ کیا۔ کسینی خلائی جہاز میں ایندھن ختم ہو رہا تھا، اس لیے ناسا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس جہاز کے زحل اور اس کے چاندوں کے آس پاس یوں ہی گھومتے رہنے کے بجائے اس کو تباہ کر دینا ہی بہتر ہوگا۔ یورپی اور اطالوی خلائی ایجنسیاں بھی ناسا کے ساتھ کسینی مشن میں شامل تھیں۔ کسینی کی تباہی کے بعد ایک پریس کانفرنس میں بولتے ہوئے کسینی پروجیکٹ مینیجر ارل میز نے نم آنکھوں کے ساتھ کسینی کی کہانی بیان کی۔ کسینی ایک بہترین مشین تھی جو ایک کمال کی جگہ پر موجود تھی اور اس نے اس نظام شمسی کے راز افشاں کرنے اور اس کے بارے میں نایاب معلومات فراہم کرنے کے لیے جو کچھ ممکن تھا سب کر دکھایا۔ کسینی نے اپنے مشن سے کہیں زیادہ کر دکھایا۔ یہ تھے کسینی پروجیکٹ مینیجر ارل میز کے الفاظ۔ کسینی کو تاریخ کے بہت کامیاب خلائی مشن میں سے ایک کہا جا رہا ہے۔ 20 سال پہلے کسینی کا مشن شروع ہوا تھا جس میں مشتری سیارے کے بارے میں بھی معلومات بھیجی گئی تھیں۔ 13 برس تک پرواز کے دوران کسینی نے زحل سیارے اور اس کے ارد گرد رنگز کے بارے میں بھی 2 ارب میل کی دوری سے نایاب معلومات بھیجی تھیں۔ کسینی پروجیکٹ کے ساتھ شروع سے شامل ناسا سائنسدان لنڈا سپلکر کہتی ہیں، کسینی کو کھونا اپنے کسی دوست کو کھونے جیسا لگ رہا ہے۔ میں نے کسینی کو بہت قریب سے جانا تھا، لیکن اب اس کے کام پر نظر ڈالتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس نے تو خلائی تحقیق کو لے کر ایک نسل کے لیے معلومات فراہم کر دی ہیں۔ کسینی نے وہ سب کچھ کر دکھایا جس کی اس سے امید تھی اور اس سے بہتر ہی کیا۔ وہ نہایت ہی کامیاب پروجیکٹ تھا، ناسا سائنسدان لنڈا سپلکر کے الفاظ۔ اب سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مستقبل میں زحل پر اور طاقتور خلائی جہاز بھیجے جائیں گے جن سے مزید معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہے۔
نیو یارک سے سلیم رضوی تفصیلات بتا رہے تھے۔ اور اس موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے اسپیس اور فزکس کے امور کے ماہر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ یہ مشن جن مقاصد کے لیے 13 برس پہلے شروع کیا گیا تھا، کیا وہ حاصل ہو گئے؟
بہت حد تک یہ حاصل ہو گئے، اس لیے کہ کیسینی نے زحل کے مختلف چاندوں کا معائنہ کیا, نزدیک سے گزرا, زحل کی فضا کو اچھی طرح سے اس کی کیمسٹری کا تجزیہ کیا, اور جو تصاویر واپس بھیجی گئیں اس سے ہم نے اس سیارے کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے. اتنا سیکھا ہے کہ اب ہم کافی ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مختلف چاندوں کے اوپر کیا کچھ ہے.
اچھا, تو انسان نے اس مشن کے ذریعے ان مقاصد کے علاوہ اور کیا کیا سیکھا, کیا فائدہ کیا ہوا ہے؟
سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ ہم نے اپنے ایک پڑوسی سیارے کو اب کافی حد تک سمجھ لیا ہے. یہ جانا ہے کہ اس کے اندر اور اس کے مختلف چاند کے اوپر کس قسم کی معدنیات ہیں, کیسے کون سی کیمیائی اجزاء ہیں, اور جو سب سے دلچسپ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک چاند کے اوپر خاص طور پر انسیلاڈس اور دوسرے پر بھی ٹائٹن پر ایسا مادہ موجود ہے جہاں جس سے ہم زندگی کی توقع کر سکتے ہیں. وہاں پر پانی بھی موجود ہے مایا حالت میں, گو کہ یہ سطح پر نہیں ہے, اس چاند کی سطح پر نہیں ہے, اس کے نیچے ہے, مگر یہ پانی ضرور وہاں پر موجود ہے. لہذا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں سادہ قسم کی زندگی موجود ہوگی, اور اگر یہ سادہ قسم کی زندگی بنی ہے تو شاید یہ ارتقا کر کے ذرا پیچیدہ قسم کی زندگی تک پہنچی ہوگی, یعنی کہ ایسے وہاں پر سادہ قسم کے جاندار ہو سکتے ہیں جو اگر جن کو اگر وقت ملے تو شاید یہ اور زیادہ مختلف قسم کے جانداروں کی طرف بڑھتے جائیں.
اچھا, کیا انسان کا خلا میں دور دراز سیاروں تک سفر اب جلد ممکن ہو سکے گا؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ اس خاص خلائی جہاز سے تو یہ ممکن نہیں. دیکھیے, ہم نظام شمسی کے مختلف سیاروں تک تو ضرور پہنچے ہیں, اور اب تو ہم پلوٹو تک جا چکے ہیں, ہم نے تمام سیاروں کا اب معائنہ کیا ہے, یا تو اس کی سطح کے اوپر اترے ہیں یا اس کے پاس سے گزرے ہیں, لیکن یہ صرف ہمارے اپنے نظام شمسی میں. اب جو دور کے ستارے ہیں ان کے گرد بھی ضرور ایسے سیارے گردش کرتے ہوں گے, اور تقریباً 2000 ایسے دیکھے گئے ہیں, مگر وہ ہم سے بہت زیادہ دور ہیں. یہاں تک کہ اگر ان تک پہنچنا ہو تو کئی سینکڑوں سال لگ جائیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ جب اس طرح کے مشن بھیجے جاتے ہیں تو راستے میں آنے والے سیاروں, شہاب ثاقب اور دوسری جو چٹانیں ہوتی ہیں ان سے ٹکرانے سے کیسے بچا جاتا ہے؟
اس کا امکان بہت کم ہے, کیونکہ خلا آخر بہت حد تک خالی ہے, اسی لیے تو ہم اس کو خلا کہتے ہیں. اگر آپ پہلے سے یہ منصوبہ بنائیں کہ اس کو کسی ایک مخصوص سیارے تک پہنچنا ہے تو پھر اس کا راستہ بہت پہلے سے طے کیا جاتا ہے, اور کوئی بڑے اجسام رستے میں نہیں آتے. یا پھر آپ اس طرح سے سفر کا راستہ طے کرتے ہیں, آربٹ طے کرتے ہیں کہ یہ کسی سیارے کے پاس سے گزرے اور اس سے جو جھٹکا اس کو ملتا ہے جس کو سلنگ شاٹنگ کہتے ہیں, تو اس سلنگ شاٹنگ سے وہ مزید آگے چلا جا سکتا ہے.
اس مشن کو تباہ کرنے کی اور کوئی دوسری وجہ تھی؟ کیونکہ خلا میں گردش تو دوسرے سیارے بھی کر رہے ہیں, اجرام فلکی ہیں, میٹورٹ جن کو کہتے ہیں وہ بھی ہیں, تو اور کوئی وجہ تھی؟
یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کو دانے سے تنگ ختم کیا گیا. اب دیکھیے, ہم زمین پر ہر قسم کا کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں, پلاسٹک کی تھیلیاں بے تحاشا ہیں, جس سے ہمارے سمندر آلودہ ہو گئے ہیں, جس سے ہر طرف گندگی پھیلی ہے. تو سائنسدانوں نے, جو سائنسدان اس خلائی جہاز میں شامل تھے, اس پورے پروجیکٹ میں شامل تھے, انہوں نے یہ سوچا کہ آخر ہمیں خلا کو تو گندا نہیں کرنا چاہیے, انسان کو چاہیے کہ وہ اب ذمہ داری سے کام لے. لہذا اس خلائی جہاز کی موت اس طرح سے آنی چاہیے کہ زمین کی کوئی چیز خلا میں ہمیشہ تک نہ رہے. لیکن اگر اس کو تباہ نہ کیا جاتا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ تک خلا میں کہیں نہ کہیں پڑا رہتا. تو انہوں نے سوچا کہ اس کو پھر ہم زحل کی طرف دھاگیں گے اور یہ گرتے گرتے اس قدر گرم ہو جائے گا کہ وہ بخارات میں تبدیل ہو کر گیسوں میں تبدیل ہو کر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا, اور ایسا ہوا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں اس بارے میں آپ کو کچھ معلومات ہیں کہ اس نے کس رفتار سے کتنا فاصلہ طے کیا؟
اس کو 13 سال لگے اور یہ مختلف کام کرتا چلا گیا, تو اس کی رفتار کوئی ایک نہیں تھی, یہ بدلتی گئی اور اس کو ضرورت کے مطابق بدلا گیا تھا.
اسپیس اور فزکس کے امور کے ماہر ڈاکٹر پرویز ہوتپوئے. اور اس بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے میں نے گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر حسن امیر شاہ سے بھی بات کی, اور سب سے پہلے ان سے خلائی سفر کی اہمیت دریافت کی.
خلا میں سفر بہت اہم ہے جی, اور بہت عرصے سے سائنسدان اور لوگ کوشش کر رہے ہیں اور کافی کامیابی کے ساتھ چاند کے اوپر بھی انسان اترا, اور بہت سی اسپیس مشن جو ہیں جو خلا میں سیٹلائٹس بھیجی گئیں انہوں نے خلا میں سفر کیا اور بہت سی معلومات میں اضافہ ہوا ہماری خلا کے بارے میں. خلا ایکچولی خلا نہیں ہے, خلا میں بھی بہت سے پارٹیکلز ہیں, بہت سے پروسیسز ہیں, بہت ڈائنامک ہے خلا جو ہے, اور یہ ہمیں سائنسدانوں کو یہ بہت انٹرسٹ کرتی ہے کہ یہاں پر کس طرح کی فزیکل پروسیسز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں.
اچھا, بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جتنا خرچہ خلائی مشنز پر آتا ہے وہ رقم اگر غریب ممالک پر خرچ ہو تو انسانیت کی زیادہ خدمت ہو سکتی ہے.
یہ ٹھیک ہے جی, شاید بہت خرچہ آتا ہے خلا پہ سفر کا, مگر انسان میں جو ایک ہماری نیچر میں ہماری قدرتی طور پر ایک کیوریوسٹی ہے اور چیزوں کو جانچنے سمجھنے کی جو خواہش ہے, اس میں تو یہ بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں انسانیت کی ڈیولپمنٹ کے لیے پھر کام آتی.
اچھا ڈاکٹر,
اس لحاظ سے یہ مطلب یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ جو خرچہ ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے, مگر بہرحال انسان اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتا ہے. امریکہ بھی شاید اسی طرح سے اس کی دریافت ہوئی کہ لوگ سمندروں میں جب نکلے تو انہوں نے بہت سی چیزیں معلوم کی, سائنس نے بہت ترقی کی, گلیلیو نے اسٹرانومی میں بہت نمایاں کیے پروگریس جب ٹیلیسکوپ کی ایجاد ہوئی اور انہوں نے خلا کی طرف دیکھنا شروع کیا.
اچھا,
اس کا نیچرل ایک جو نیکسٹ اسٹیپ تھا وہ یہی تھا کہ انسان آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس نے اڑنے کی صلاحیت اس میں آئی, جہاز بنے, رائٹ برادرز نے پہلے ایروپلینز بنائے, اسی طرح سے خلا میں بھی اس سفر کو بھی طے کرنا شروع کیا, اور سب سے پہلا جو خلا میں اور ارتھ کے آربٹ میں جو اسپیس مشن بھیجی گئی وہ 50 کی دہائی میں تھی, جو سوویت یونین نے اس میں پہلا سپوٹنک جو ہے وہ بھیجا, جس نے دنیا کے اب گرد چکر لگانا شروع کیا.
اچھا, آپ نے جو ہے وہ امریکہ جو ہے ان کے خلائی سفر کی بات کی, روس کے خلائی سفر کی بات کی.
ان کے خلائی سفر کی میں نے امریکہ کی دریافت کی بھی ذکر کی کہ جو انسان میں یہ خواہش ہے کہ وہ نئی چیزوں کو دریافت کرے, وہ اپنی معلومات میں اضافہ کرے, تو جو کانٹیننٹ ہے امریکہ کا وہ بھی اسی طرح سے ڈسکور ہوا.
جی جی, تو میں اسی حوالے سے آپ کو سوال ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, پاکستان خلائی سفر اور خلائی تحقیق کے کاموں میں کہاں کھڑا ہے؟
نہیں, ہم تو ابھی کہیں نہیں کھڑے جی, ہم نے چند مسائل ضرور بنائے ہیں جن کے بیسس کے اوپر ہم آگے دیکھ سکتے ہیں کہ خلا کا سفر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہو, مگر یہ بہت بڑے اور مہنگے پروجیکٹس ہیں اور پاکستان اور پاکستان جیسے ملک جو ہیں ان کی سائنس میں اور اس طرح کی چیزوں میں اتنی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس وقت اس چیز کے بارے میں سوچ سکیں.
لیکن اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا نے بھی تو اپنا اسپیس پروگرام شروع کیا.
انڈیا نے کیا, انڈیا نے اپنا راکٹ بھیجا جو مریخ تک کیا, مگر ان کی انویسٹمنٹ اور ان کا جو سائنٹیفک اسٹیبلشمنٹ کا سائز جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں بہت بڑا ہے, تو ہم ابھی وہاں تک نہیں پہنچے کہ ہم اس چیز کے بارے میں سوچ سکیں اور کوئی مطلب کوئی پلاننگ کر سکیں.
اچھا, پاکستانی معاشرے میں سیاروں اور ستاروں کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ آج کی سائنسی تحقیق کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں؟
دیکھیں, جو ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے جو اس طرح کی سائنس کو اسٹڈی کرتی ہے, مگر یہ کوئی بہت بڑی کمیونٹی نہیں ہے, مگر انٹرسٹ ہے لوگوں کا, پلازما فزکس کے حوالے سے ہے کہ جو خلا میں جو میٹر پایا جاتا ہے وہ ایک خاص قسم کا ہے, اور اس میں انٹرسٹ رکھنے والے لوگ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں, مگر ان کا نمبر جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں ہے. مگر بہرحال کچھ نہ کچھ تحقیق کا کام ہوتا ہے جو پبلش بھی ہوتا ہے, اور دنیا کے بہت اچھے جرنلز میں وہ پبلیکیشن اس کی ہوتی ہیں. مگر سفر کے حوالے سے تو ابھی ہم بہت دور ہیں اس چیز سے.
گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر حسن امیر شاہ جو ہمیں بتا رہے تھے کہ تحقیق کی کتنی اہمیت ہے اور پاکستان خلائی تحقیق کے سفر میں کہاں کھڑا ہے. اور اب رخ کرتے ہیں شمالی کوریا کا, جہاں دارالحکومت پیونگ یانگ سے ایک بار پھر بلسٹک میزائل فائر کیا گیا ہے جو جاپان کی فضائی حدود سے گزرا ہے. شمالی کوریا کے اس اقدام پر جاپان نے پرزور مذمت کی ہے. امریکہ نے چین اور روس سے شمالی کوریا کے خلاف براہ راست ایکشن کا مطالبہ کیا ہے, جبکہ جاپان اور امریکہ کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج نیو یارک میں منعقد ہوگا. اس حوالے سے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ نازش ظفر سے سنیے.
شمالی کوریا نے دارالحکومت پیونگ یانگ سے ایک بار پھر بیلسٹک میزائل فائر کیا ہے جو جاپان کی فضائی حدود سے گزرا. جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ یہ میزائل 770 کلومیٹر کی بلندی پر گیا اور جزیرہ ہوکائیڈو کے پار سمندر میں گرنے تک اس نے تقریباً 3700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. یہ میزائل گزشتہ ماہ شمالی کوریا کی جانب سے جاپان کی حدود میں فائر کیے جانے والے میزائل سے زیادہ اونچا اڑا اور اس نے زیادہ فاصلہ طے کیا. جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے نے شمالی کوریا کے اس قدم پر اپنے سخت رد عمل میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کے ایسے عمل کو جاپان کبھی برداشت نہیں کرے گا.
شمالی کوریا نے چند روز قبل کی اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کو روند کر رکھ دیا ہے جو عالمی برادری کے پرامن حل کے مشترکہ عزم کی عکاس ہیں. ہم اس اشتعال انگیزی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کرتا ہوں. عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ سب مل کر شمالی کوریا کو یہ پیغام دیں کہ وہ اپنے عمل سے دنیا بھر کے امن کے لیے خطرہ بن رہا ہے.
خیال رہے کہ گزشتہ ماہ شمالی کوریا کی جانب سے داغا گیا ایک میزائل جاپان کے شمالی جزیرے ہوکائیڈو پر سے گزرتا ہوا سمندر میں جا کر گرا تھا, اور اس واقعے کے بعد جاپانی عوام کو ہوشیار رہنے کی تنبیہ جاری کی گئی تھی. شمالی کوریا کا کہنا تھا کہ جاپان کی فضائی حدود میں میزائل داغنا بحر الکاہل میں اس کے فوجی آپریشنز کا پہلا قدم تھا. اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ شمالی کوریا مزید میزائل داغنے کا ارادہ رکھتا تھا. شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے بحر الکاہل میں واقع امریکی جزیرے گوام پر حملے کی دھمکی کو بھی دہرایا تھا. جاپان کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کا تازہ میزائل ممکنہ طور پر امریکہ کے علاقے گوام تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا.
یہ تازہ ترین میزائل 3700 کلومیٹر کا راستہ طے کر سکتا ہے جو کہ شمالی کوریا اور امریکی پیسیفک علاقے گوام کے بیچ 3400 کلومیٹر کا فاصلہ بھی طے کر سکتا ہے, اور اس کی بلندی کی سب سے زیادہ سطح 800 کلومیٹر تھی.
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے بھی شمالی کوریا کے اس اشتعال انگیز قدم کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ معاشی سطح پر چونکہ چین اور روس شمالی کوریا کے ساتھی ہیں تو اب ذمہ داری ان دونوں ممالک کی ہے کہ شمالی کوریا کے اس قدم کا جواب دیں. ریکس ٹیلرسن کا مزید کہنا تھا کہ چین شمالی کوریا کو تقریباً اس کا پورا تیل فراہم کرتا ہے, اور روس نے شمالی کوریا کے لوگوں کو سب سے زیادہ ملازمتیں دے کر انہیں روزگار فراہم کر رکھا ہے. چین اور روس کو میزائل لانچ پر براہ راست کارروائی کر کے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے. ادھر چین نے شمالی کوریا کی جانب سے میزائل لانچ کی مذمت کرتے ہوئے تحمل کی اپیل کی ہے تاکہ خطے میں کشیدگی کو ہوا نہ ملے, لیکن شمالی کوریا کے خلاف براہ راست ایکشن کے امریکی مطالبے پر کڑا جواب دیا ہے. چینی وزارت خارجہ کی ایک ترجمان نے بیجنگ میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان کشیدگی کے لیے چین ذمہ دار نہیں ہے.
چین اس تنازع کا مرکزی نقطہ نہیں ہے. چین کشیدگی کو بڑھاوا نہیں دے رہا. جزیرہ نما کوریا کے مسائل کے حل کی کنجی چین کے پاس نہیں ہے. جو مسائل پیدا کر رہے ہیں حل بھی وہی کریں. بہت سے وہ فریق جو براہ راست ملوث ہیں وہ اس مسئلے سے نمٹنے کی ذمہ داری لیں اور اپنا فرض ادا کریں. ان فریقوں کی جانب سے ایسی کوئی بھی کوشش کہ وہ اپنے ہاتھ جھاڑ لیں غیر ذمہ دارانہ ہوگی اور مسئلے کے حل میں کوئی مدد نہیں دے گی.
شمالی کوریا کی جانب سے یہ حالیہ میزائل اقوام متحدہ کی جانب سے نئی پابندیوں کے اطلاق کے بعد فائر کیا گیا ہے۔ امریکہ اور جاپان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج نیو یارک میں منعقد ہوگا۔ دوسری جانب میزائل الرٹ کے بعد جنوبی کوریا کی فوج نے بحیرہ جاپان میں فوجی مشقیں کی ہیں، جبکہ صدارتی محل بلو ہاؤس نے قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا ہے۔
تفصیل آپ ناظر ظفر سے سن رہے تھے۔ حالت حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کے مقدمے میں فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کی طرف سے دائر کی گئی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ اس پر ایک رپورٹ آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں اب تک تقریباً 400,000 روہنگیا مسلمان پناہ لے چکے ہیں۔ یہ رپورٹ بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ سربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، پیش کر رہی ہیں سبا ناز۔
پاکستان اور ورلڈ 11 کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا تیسرا ٹی 20 انٹرنیشنل میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جا رہا ہے۔ ورلڈ 11 نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ سہیل خان کی جگہ حسن علی آج کا میچ کھیل رہے ہیں۔ دوسری جانب ورلڈ 11 کی ٹیم دو تبدیلیوں کے ساتھ میدان میں اتری ہے۔ پال کالنگ وڈ اور ٹیم پین کی جگہ ڈیرن سیمی اور جارج بیلی یہ میچ کھیل رہے ہیں۔ پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان ٹینس کے ڈیوس کپ ایشیا اوشیانا گروپ 2 فائنل میچوں کا آغاز آج سے اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس میں ہو گیا ہے۔ پہلے دن کھیلے گئے دونوں سنگلز میچ پاکستان نے جیت کر 2-0 کی برتری حاصل کر لی۔ پہلے میچ میں پاکستان کے عقیل خان نے تھائی لینڈ کے وشایا ٹرانگ چیرولی چائگل کو 1:46 کے مقابلے میں 6-3، 6-4 اور 6-4 سے ہرا دیا۔ دوسرا سنگل مقابلہ پاکستانی ٹینس سٹار اسام الحق قریشی نے جیت لیا۔ انہوں نے تھائی لینڈ کے حریف کیٹی فونگ کو 6-1، 6-0 اور 6-4 سے شکست دی۔ فارمولا 1 کار ریس کے لیے سنگاپور گرانڈ پری کے منتظمین کا آئندہ 4 کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اتوار کو ہونے والی سنگاپور گرانڈ پری کا یہ مسلسل 10 سال ہے۔ کاؤنٹی ٹیم ایسکس نے 25 بعد کاؤنٹی چیمپئن شپ ٹائٹل جیت لیا ہے۔ یہ جیت ایسکس کے حصے میں اس وقت آئی جب سمرسیٹ نے لنکا شائر کو 7 سے شکست دی۔ یورپ میں فٹ بال کے نگران ادارے یوئیفا نے انگلش کلب آرسنل اور جرمن کلب کلون پر میچ سے پہلے ہجوم میں ابتری پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ گزشتہ رات یورپا لیگ میں آرسنل نے کلون کے خلاف اپنا میچ 3-1 سے جیت لیا۔ یہ میچ 1 تاخیر سے شروع ہوا کیونکہ دونوں کلبز کے فینس ٹکٹوں کے بغیر ہی سٹیڈیم پہنچے، آتش بازی کی اور راستے بلاک کیے۔ واضح رہے جرمن کلب کے فینس کے لیے مختص کی گئی ٹکٹوں کی تعداد 2,900 تھی، جبکہ میچ دیکھنے کے لیے 20,000 فینس سٹیڈیم پہنچ گئے۔
کھیلوں کی خبریں آپ سبانا سے سن رہے تھے۔ رخ کرتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کا، جہاں آپ کی خبر میں بہت دلچسپی ہے، اور یہ خبر ہے صفر ہندسے کے بارے میں۔ ایک قدیم ہندوستانی مخطوطے کی کاربن ڈیٹنگ سے معلوم ہوا ہے کہ اپنی حالیہ شکل میں صفر کا ہندسہ موجودہ اندازوں سے کہیں پہلے سے استعمال ہو رہا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ۔ فرج جاوید۔
یہ بھی خلائی جہاز کیسینی زحل سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا ہے۔ کیسینی کا ایندھن ختم ہو گیا تھا اور امریکی خلائی ادارے ناسا نے فیصلہ کیا کہ اسے زحل سے ٹکرا کر ختم کر دیا جائے۔ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے کی کرم ایجنسی میں امریکی ڈرون حملے میں
تین افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دنیا میں بھوک کا شکار افراد کی تعداد گزشتہ ایک دہائی میں پہلی بار بڑھ کر کل آبادی کا 11% ہو گئی ہے۔ میانمار سے بنگلہ دیش نقل مکانی کرنے والی چند روہنگیا خواتین کا کہنا ہے کہ وہ جنسی حملوں کا نشانہ بنی ہیں، جبکہ کچھ خواتین کو تشدد کے بعد قتل بھی کیا گیا۔ لندن میں زیر زمین ٹرین میں دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے 18 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ فرد جاوید سے سن رہے تھے۔ اور لندن میں فلہم کے علاقے میں زیر زمین ٹرین میں دھماکے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ماہرین نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اگر یہ دیسی ساختہ بم صحیح طریقے سے پھٹتا تو بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی تھی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اطہر کاظمی۔
طبی اہلکاروں کے مطابق اس دھماکے میں 18 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہا ہے کہ اس واقعے کو دہشت گردی کی کارروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر مارک رائلی کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ ایک دیسی ساختہ بم کی وجہ سے ہوا۔ سیکیورٹی امور کے لیے بی بی سی کے نامہ نگار فرینک گارڈنر کا کہنا ہے کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق دھماکے کا مقصد زیادہ لوگوں کو ہلاک کرنا تھا، لیکن یہ بم صحیح طرح پھٹ نہیں سکا۔ نامہ نگار کا کہنا ہے کہ ماہرین کے مطابق بظاہر دیسی ساختہ بم پھٹا نہیں بلکہ اس میں آگ لگ گئی، لیکن اگر اس میں دھماکہ ہوتا تو بڑی تعداد میں لوگ ہلاک اور زخمی ہو سکتے تھے۔ پولیس اور طبی کارکنوں کے مطابق انہیں صبح 8:20 پر پارسنز گرین اسٹیشن پر طلب کیا گیا، اور لندن ایمبولینس سروس کے مطابق 18 افراد کو جائے وقوع سے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ تاہم ان میں سے کسی بھی شخص کی حالت تشویشناک نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی ایک تصویر میں ٹرین کے فرش پر شاپنگ بیگ کے اندر ایک سفید بالٹی میں آگ لگی دیکھی جا سکتی ہے۔ تاہم بظاہر ریل کے ڈبے کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا ہے۔ لندن میٹروپولیٹن پولیس کا کہنا ہے کہ تاحال وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ آگ لگنے کی کیا وجہ ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق کم از کم ایک مسافر کے چہرے پر زخم دیکھے گئے ہیں، جبکہ واقعے کے بعد لوگوں کو افراتفری کے عالم میں ٹرین سے اترتے بھی دیکھا گیا۔ اس ٹرین کے ایک مسافر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے ایک لفافے میں ایک بالٹی دیکھی جس میں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، جو ٹرین کی بوگی کے پچھلے حصے کی طرف پڑی تھی۔ ایک اور مسافر کا کہنا تھا کہ دھماکہ زوردار تھا اور اس وقت ہوا جب ٹرین اسٹیشن پر رک رہی تھی۔ جلنے کی واضح بو تھی اور لوگ باہر نکلنے کے لیے ایک دوسرے پر چڑھ رہے تھے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے اطہر کاظمی۔ پاکستان کے قبائلی علاقے پارا چنار میں پاک افغان سرحد کے قریب ایک ڈرون حملے میں 3 طالبان کمانڈر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے وہاں موجود صحافی علی افضل سے معلوم کی۔
جی، یہ کرم ایجنسی میں پاک افغان سرحد کے قریب علاقہ ہے غوز گڑی، جو کہ پاکستان کے تقریباً 6 اندر ہے حدود کے۔ یہاں پہ مولانا موہب کے گھر پر ڈرون تیاری سے 2 میزائل فائر کیے گئے، جس کے نتیجے میں گھر تباہ ہو گیا ہے اور اس میں موجود 3 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہلاک ہونے والوں کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، تاہم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
اچھا، کتنے بجے کے قریب ہوا یہ واقعہ؟
یہ آج دن کو ہوا ہے۔ ڈرون طیارے وہاں پہ پرواز کرتے رہے تقریباً 1 تک، اور حملے کے بعد بھی ڈرون طیارے پاکستانی حدود میں اور افغان علاقے میں دیر تک پرواز کرتے رہے۔
اچھا، تو اس سے آس پاس کی جو آبادی ہے ان میں سے بھی جو ہے کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں یا کچھ ہوا ہے؟
نہیں، ابھی تک جو کنفرمیشن ہوئی ہے پولیٹیکل انتظامیہ نے 3 ہلاکتوں کی کنفرمیشن کی ہے، جو کہ پولیٹیکل ایجنٹ بصیر خان وزیر کا کہنا ہے کہ اسی گھر میں وہ موجود تھے 3 لوگ جو کہ میزائل حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ قریبی علاقوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاع کی تصدیق اب تک نہیں ہوئی ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشر سن رہے ہیں۔ معاف کیجیے ناظرین، یہ رپورٹ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے رک گئی بیچ میں۔ پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پاناما لیک سے مقدمے میں فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کی طرف سے دائر کی گئی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ یہ درخواستیں 28 جولائی کے اس فیصلے کے خلاف دائر کی گئی تھیں جس میں عدالت عظمیٰ نے نواز شریف کو نااہل قرار دیتے ہوئے قومی احتساب بیورو کو ان کے اور ان کے خاندان کے علاوہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے پروسیکیوٹر جنرل کے بیان کا بھی حوالہ دیا ہے، جس میں نیب کی طرف سے شریف برادران کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز کے مقدمے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل کے مطابق ایک ہفتے میں اس بارے میں درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی جائے گی۔ فیصلہ سناتے ہوئے بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ نظر ثانی کی درخواستیں مسترد کرنے کی وجوہات بعد میں بتائی جائیں گی۔ اس سے پہلے نظر ثانی کی درخواستوں پر عدالتی کارروائی کے دوران سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے بچوں کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے سابق وزیر اعظم کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل کو اختیار کیا۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز اور ان کے شوہر محمد صفدر کا لندن فلیٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس پر بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جی آئی ٹی کی تفتیش کے دوران مریم نواز اس فلیٹس کی بینیفیشل مالک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تفتیش میں سکم موجود ہیں تو یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں اٹھایا جائے، جس کا فائدہ یقینی طور پر ملزمان کو ہی ہوگا۔ پاناما لیکس سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں مسترد ہونے کے بعد حکمراں جماعت سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ عدالتی فیصلے کو درست نہیں سمجھتے۔ وزیر اعظم کے مشیر بیرسٹر ظفر اللہ نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے بہت سے ایسے جج صاحبان ہیں جن کے نام پاناما لیکس میں آئے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
میرا کنفیڈنٹ اوپینین ہے بصد احترام، جب اپیلیٹ کورٹ کا جج ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ کرے گا، نیچے والا جج کیا انصاف پہ فیصلہ کرے گا؟ جب آپ کہہ دیں گے کہ یہ فرشتے تھے جی آئی ٹی والے، ان کی رپورٹ بہت اچھی ہے، تو نیچے والا جج کے لیے میں جج رہا ہوں، ہمارے سامنے جب ایسی آبزرویشن آتی ہیں نا، نیچے والے جج ڈرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 70 سال میں ایک کیس بتا دے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کسی ایک کیس کے لیے مانیٹرنگ جج بتایا ہو۔
پاناما لیکس میں درخواست گزار اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سڑکوں پر ریلی نکال کر سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پاناما لیکس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں مسترد ہونے کے بعد سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف اب ریفرنس کی سماعت اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ہوگی، اور متعلقہ عدالت نے ملزمان کو 19 ستمبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کر رکھا ہے۔ سابق وزیر اعظم اپنی اہلیہ کلثوم نواز کے علاج کے سلسلے میں ان دنوں لندن میں قیام پذیر ہیں، جس کی وجہ سے حکمراں جماعت کے کچھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مقررہ تاریخ پر میاں نواز شریف کا احتساب عدالت میں پیش ہونا بظاہر مشکل دکھائی دیتا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے قبائلی علاقوں کا، جہاں کئی سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے مخالفت کے باوجود وفاقی حکومت نے آج سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار قبائلی علاقوں تک بڑھانے سے متعلق مسودہ قانون قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کر دیا ہے۔ مزید تفصیل اسلام آباد سے ہارون رشید کی زبانی۔
قومی اسمبلی میں آج کے تقریباً ایک گھنٹے کے مختصر اجلاس میں وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف زاہد حامد نے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کو قبائلی علاقوں تک پھیلانے کا مجوزہ بل ایوان میں پیش کیا۔ بل غور کے لیے متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا، تاہم اس سے قبل پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے پارلیمانی رہنما محمود خان اچکزئی نے اس بل کی ایوان میں مخالفت کی۔ ان کی جماعت کا موقف ہے کہ قبائلی علاقے آزاد علاقے ہیں اور ان کو قبائلیوں کی رائے جاننے بغیر خیبر پختونخوا میں ضم نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کا الزام ہے کہ چند دنوں میں فاٹا کا فیصلہ ان لوگوں نے کیا جو فاٹا کو سمجھتے ہی نہیں۔ اس موقف کی وجہ سے نہ صرف پختونخوا ملی عوامی پارٹی بلکہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام پر بھی کڑی تنقید کی جاتی ہے کہ وہ قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے مخالف ہیں۔ قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے سے ایک روز قبل ہی اسلام آباد میں عوامی نیشنل پارٹی نے قبائلی علاقوں میں اصلاحات سے متعلق ایک کل جماعتی کانفرنس منعقد کی تھی، جس کے مشترکہ اعلامیے پر بھی ان دونوں جماعتوں نے دستخط نہیں کیے تھے۔ اکثر قبائلیوں کو پشاور کی بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ کو فاٹا میں اختیار دینے کے فیصلے پر کڑی تنقید کی گئی، اور ان کا کہنا تھا کہ اب بھی مرکز ان علاقوں پر اپنا اختیار رکھنا چاہتا ہے۔ تاہم کانفرنس نے فاٹا کو مزید کسی تاخیر کے خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس سے قبل وفاقی کابینہ نے رواں ہفتے ہی قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے پہلے قدم کے طور پر عدالتی نظام کو قبائلی علاقوں تک توسیع دینے کی منظوری دی تھی۔ اصلاحات کا مسودہ حکومت کی جانب سے قائم کی گئی 6 رکنی ٹیم نے تیار کیا تھا، جس کی سربراہی سرتاج عزیز کر رہے تھے۔ اس کمیٹی نے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کی سفارش کی تھی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج اراکین کی تعداد کی کمی کی وجہ یعنی کورم نہ ہونے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دیا گیا۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب رخ کرتے ہیں صوبہ بلوچستان کا، جہاں کاشتکار نہ صرف پیاز درآمد کرنے کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں بلکہ بلوچستان کی اسمبلی نے بھی اس کے مخالفت میں قرارداد منظور کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پیاز کی درآمد بند کر دیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پیاز کا شمار بلوچستان کی ان چند فصلوں میں ہوتا ہے جس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، تاہم بلوچستان کے کاشتکاروں کے مطابق دیگر فصلوں کی طرح اس کی صحیح مارکیٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف انہیں صحیح معاوضہ نہیں ملتا بلکہ ہر وقت نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کاشتکاروں کے مطابق اس سال پیاز کی قیمت کسی حد تک بہتر ہوئی، لیکن وفاقی حکومت نے بلوچستان میں فصل تیار ہونے کے ساتھ ہی بیرونی ممالک سے پیاز درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے باعث وہ ایک مرتبہ پھر نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ضلع واشک سے کوئٹہ میں پیاز فروخت کے لیے لانے والے ایک کاشتکار محمد اسماعیل کا کہنا ہے،
ہمارے علاقے میں خود پیاز موجود ہے اور باہر کے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر جب لائے گا نا تو ہمارے سارے زمینداروں کا خسارہ ہو جائے گا، اگر جب خسارہ تو ہو رہا ہے ابھی ہم دیکھ رہا ہے۔
زمیندار ایکشن کمیٹی بلوچستان کے سربراہ نصیر شاوانی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اس سال پیاز کی پیداوار 9 لاکھ ٹن ہے۔ پیاز کی درآمد کی مخالفت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملکی ضروریات کے لیے 6 ماہ تک کافی ہے۔
صوبے میں اس وقت 9 لاکھ ٹن پیاز ملک کے لیے 6 ماہ کی خوراک کے لیے کافی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مرکزی حکومت پیاز کی درآمد کرنا چاہتی ہے اور وہ مسلسل منسٹری فوڈ اینڈ سیکورٹی پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ پرمٹیں جاری کرے۔
بلوچستان اسمبلی نے بھی پیاز درآمد کرنے کے فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ اسمبلی کے اجلاس میں سلسلے میں ایک مشترکہ قرارداد پشتونخوا میپ کے رکن نصر اللہ زیرے نے پیش کی،
کیونکہ ہمارے صوبے میں پیاز کی پیداوار بہتر ہوئی ہے جس کی مارکیٹ میں قیمتیں بھی اچھی ہے، مگر وفاقی حکومت کی جانب سے پیاز کی درآمدگی کا فیصلہ سراسر ہمارے صوبے کے عوام کا معاشی قتل عام کے مترادف ہے۔
اسمبلی نے قرارداد کو اتفاق رائے سے منظور کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بلوچستان کے زمینداروں کے نقصان کے پیش نظر پیاز درآمد نہ کرے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ذکر بنگلہ دیش کا، جہاں اب تک تقریباً 4 لاکھ روہنگیا مسلمان پناہ لے چکے ہیں۔ میانمار میں فوجی سختی اور مبینہ تشدد کی وجہ سے وہ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اقوام متحدہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف مظالم روکنے کے لیے میانمار کی حکومت پر دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن میانمار کے دوسرے سب سے بڑے شہر مانڈلے کے رہنے والے اس بات سے متفق نہیں کہ روہنگیا مسلمان پر کسی قسم کا کوئی ظلم ہو رہا ہے۔ مانڈلے سے بی بی سی کے نامہ نگار فرگل کین کی رپورٹ راجہ ذوالفقار علی کی زبانی۔
یہاں مینڈیلے میں آ کر ایک بدھسٹ ملک کے ہونے کا پوری طرح احساس ہوتا ہے۔ یہاں حالیہ واقعات کی بازگشت بھی سنائی دیتی ہے۔ سیاست رفائن میں پناہ گزینوں کے لیے چندہ جمع کیا جا رہا ہے، لیکن میانمار میں یہ بار بار سننے کو ملتا ہے کہ وہاں مسلمان دہشت گرد ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔
وہ صرف بودھ لوگوں کے نہیں بلکہ مسلمانوں کے گھروں کو بھی جلا رہے ہیں۔ یہ زمین پر قبضے کی جنگ ہے۔ دہشت گردوں کو جو شخص نظر آتا ہے وہ اسے مار دیتے ہیں، اور جو گھر نظر آتا ہے اسے جلا دیتے ہیں۔
پہلے جمہوریت نواز اور انسانی حقوق کی حامی آنگ سان سوچی کی جماعت اقتدار میں آ گئی، لیکن ملک کی اس حقیقی رہنما نے نہ صرف فوجی آپریشن کی مذمت نہیں کی بلکہ فوج کو روکنے سے بھی انکار کیا۔ مینڈیلے میں ان کی پارٹی کے ترجمان کو رکھائن کے بدھسٹ مظلوم نظر آتے ہیں۔ آپ کے خیال میں رکھائن میں کیا ہو رہا ہے؟
میں اپنی ذاتی رائے بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ رکھائن کے مقامی لوگوں پر حملے ہوئے ہیں۔
رکھائن میں زیادتی کی شکار اقلیت کے لیے یہاں بہت کم ہمدردی نظر آتی ہے، اور اگر آنگ سان سوچی کوئی ایسی بات کہیں یا ایسا کام کریں جس سے ان لوگوں سے یکجہتی ظاہر ہو تو انہیں اس کا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے۔ فوج اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے اور اس کی ظالمانہ کارروائی جاری ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ برما کے بدھ مت کو سخت گیر اسلام سے خطرہ ہے۔ ان لوگوں کا تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے جس نے کافی خوف پھیلایا ہے۔ یہ ماباتھا نامی سخت گیر قوم پرست تحریک کے بودھ بھکشو ہیں جسے کافی عوامی حمایت حاصل ہے۔ اس کے رہنما اشین ویراتھو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے پر جیل جا چکے ہیں، کوشش کے باوجود انہوں نے ہم سے بات نہیں کی۔ کیا میں آپ سے رکھائن ریاست میں نسل کشی کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں پلیز؟ لیکن بعد میں بی بی سی کو تحریک کے 8 سینئر بھکشوؤں سے انٹرویو کی اجازت دی گئی۔ اس تنظیم پر 6 مہینے قبل آنگ سان سوچی کی حکومت نے پابندی عائد کر دی تھی۔
بنگالیوں کے معاملے میں آنگ سان سوچی صحیح بات کر رہی ہیں، ہم اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ان کے موقف کی وجہ سے چند افراد جھوٹ بول کر اور جھوٹی تصاویر دکھا کر ان پر تنقید کر رہے ہیں اور فیس بک پر ان کی توہین کر رہے ہیں۔ ملک کے رہنما کی اس طرح بے عزتی کرنا بہت ہی بری بات ہے۔
چند اعتدال پسند بودھ رہنما فرقہ وارانہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف 3 سال پہلے شروع ہونے والے تشدد نے علاقے میں بڑے پیمانے پر بے چینی پیدا کر دی ہے۔ رکھائن کو فوری توجہ کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی کئی سوالوں کے جواب بھی چاہیے، اور یہ سوال فوج کی طاقت، سخت گیر بودھ رہنماؤں اور ملک کے مستقبل کے بارے میں ہیں۔
مانڈلے سے بی بی سی کے نامہ نگار فگلکین کی رپورٹ، آپ راجہ ذوالفقار علی کی زبانی سن رہے تھے۔ اور اب وقت ہوا ہے ہفتے وار اسپورٹس پروگرام کھیل کے میدان سے کا۔ ترتیب و پیشکش ہے عبدالرشید شکور کی۔
ڈونٹ رش انٹو تھنگز، ابھی بھی آپ کو سیکیور کرنی پڑیں گی چیزیں۔
ریلیشن شپس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان،
میں خود یہی چاہتا تھا کہ میں یہاں سے کھیلوں، لیکن یہ تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔
اینڈ دیٹ لیڈیز اینڈ جنٹلمین از دی اینڈ آف اٹ۔ تھینک یو آل فار لسننگ، اٹس بین ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو۔
ورلڈ 11 کے آنے سے نئی امیدیں، نئی توقعات، لیکن بھارت غائب، وجہ کرکٹ یا سیاست؟ اپنوں میں آ کر عمران طاہر بہت خوش اور ہنری بلوفیلڈ کمنٹری باکس سے رخصت۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا بی بی سی کے لاہور اسٹوڈیو سے سلام۔ آج تمام تر ذکر کرکٹ کا، اور کرکٹ میں بھی ورلڈ 11 کا دورہ پاکستان سب سے نمایاں۔ پاکستان اور ورلڈ 11 3 میچوں کی سیریز کے آخری T20 میچ میں آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مد مقابل ہیں۔ پہلا میچ پاکستانی ٹیم 20 رن سے جیتی تھی، لیکن دوسرے میچ میں ورلڈ 11 نے 7 وکٹوں کی جیت سے حساب بے باک کر دیا۔ سیریز کون جیتے گا یہ فیصلہ آج ہوگا، لیکن پاکستانی ٹیم دوسرا میچ جس طرح ہاری اس پر ہیڈ کوچ مکی آتھر قطعاً خوش نہیں تھے۔
I was disappointed in the last 5 overs of the game. I felt that under pressure we dropped a crucial catch.
سنا آپ نے، مکی آتھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کھیل کے آخری 5 اوور سے بڑی مایوسی ہوئی، مجھے محسوس ہوا کہ یہ دباؤ کا نتیجہ تھا، ہم نے اہم کیچ لانگ آف پر ڈراپ کیا اور غیر ضروری رنز بھی دے ڈالے۔ ورلڈ 11 کا یہ دورہ محض کرکٹ میچز کا معاملہ نہیں، بلکہ اس دورے سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل رہی ہیں وہ اب دور ہوں گی، اور پاکستانی شائقین باقاعدگی سے بین الاقوامی کرکٹ دیکھ سکیں گے۔ ورلڈ 11 میں 7 ملکوں کے کھلاڑی شامل، لیکن بھارت غائب۔ یہ سوال آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ رچرڈسن سے بھی کیا گیا، جس کا جواب انہوں نے کچھ یوں دیا۔
From a cricketing point of view, India is just about to play Australia. From a political point of view, obviously because of the relationship.
کرکٹ کے نقطہ نظر سے اس کا جواب تو یہ ہے کہ بھارتی ٹیم اس وقت آسٹریلیا کے ساتھ سیریز میں مصروف ہے، لیکن آپ یہ بات نظر انداز نہیں کر سکتے کہ پاکستان اور بھارت کے موجودہ تعلقات کس نوعیت کے ہیں۔ اگر ورلڈ 11 میں کوئی بھارتی کرکٹر ہوتا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساری توجہ اس کرکٹر پر ہی مرکوز ہوتی اور سیکیورٹی کے اعتبار سے اس ایونٹ پر بہت زیادہ دباؤ بڑھ جاتا۔
ورلڈ 11 میں کوئی بھارتی کرکٹر تو نہ آیا، لیکن جنوبی افریقہ کے لیگ اسپنر عمران طاہر اپنوں کی چاہت میں ضرور پاکستان آ گئے۔ جی ہاں، عمران طاہر لاہور میں پیدا ہوئے ہیں، یہیں پلے بڑھے، یہیں کرکٹ کھیلی، لیکن بین الاقوامی کرکٹ جنوبی افریقہ کی طرف سے کھیلی۔ عمران طاہر سے پہلا سوال تھا کہ پاکستان کی طرف سے نہ کھیلنے کا کتنا افسوس ہے، کیونکہ فرسٹ کلاس کرکٹ یہیں سے شروع کی، یہاں تک کہ انڈر 19 اور پاکستان اے کی نمائندگی بھی کی، لیکن پاکستانی ٹیم میں نہ آ سکے۔
خود یہی چاہتا تھا کہ میں یہاں سے کھیلوں، لیکن یہ تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ دنیا میں بہت پلیئر ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، پیدا کہیں ہوئے ہیں، کھیلے کہیں سے ہیں، تو میں اس چیز کو مانتا ہوں اور آئی ایم ویری ویری پراؤڈ کہ میں ایٹ لیسٹ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے کھیل کے جو میں نے اپنا خواب پورا کیا ہے۔
عمران طاہر سے اگلا سوال تھا کہ جب آپ نے پاکستان میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی تو یہ تجربہ کیسا رہا تھا، کس طرح کا مقابلہ تھا آپ کا دوسرے بالر سے؟
جب میں کھیلا تھا تو کرکٹ اسٹینڈرڈ واز ویری ٹف، ویری ہائی ان پاکستان، تو میں آئی پلیڈ اگینسٹ ویری گڈ پلیئرس، میں نے کافی انجوائے کیا۔ دیکھیں، بات ہے اپرچونیٹی کی، وہ ملی یا نہیں ملی وہ میری قسمت تھی، لیکن میں نے انجوائے بہت کیا کرکٹ کو، کیونکہ دیٹ میڈ می ٹف، کیونکہ اپرچونیٹی نہیں ملی تو میں نے اس کو پازیٹیو لے کے میں نے اور ورک ہارڈ کیا اس کے اوپر۔ تو لیکن وہ اس وقت میں جہاں جب میں کھیلا ہوں یہاں پہ، جب میں 2006 تک میں کھیلا ہوں، اٹ واز انبلیویبل، ویری گڈ اسٹینڈرڈ آف کرکٹ۔
عمران طاہر سے پوچھا گیا کہ ورلڈ 11 میں جنوبی افریقہ کے 5 کرکٹر شامل ہیں، تو کیا آپ کے ساتھیوں نے آنے سے پہلے آپ سے پاکستان کے بارے میں پوچھا تھا؟ کیا سوچ تھی ان کھلاڑیوں کی کہ پاکستان جانا ہے یا نہیں؟
دیکھیں، سب نے پوچھا تھا، اور کیونکہ بینگ اے لوکل میں نے ان کو جو بتایا ہے ویری پازیٹیو، کیونکہ میں کنسسٹنٹلی پاکستان آتا رہا ہوں، کیونکہ فیملی یہاں پہ ہے تو ان سے ملنے آتا رہا ہوں، تو میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، میں جاتا ہوں ہر سال، اور ظاہری بات ہے جو ان کے کوسچن تھا میں نے اس کو آنسر کیا ہے، تو اور وہ سب آ گئے ہیں اس پہ، تو ایکچولی تھینکس ٹو دیم کہ دے بلیو می۔
پاکستان میں ورلڈ 11 کے آنے کے بعد نئی امیدیں اور نئے توقعات کا ہونا فطری بات ہے، لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ وقار یونس کے خیال میں یہ اچھی ابتدا ہے، لیکن غیر ملکی ٹیموں کو یہاں بلانے کے معاملے میں جلد بازی کے بجائے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔
یہ جو 3 میچز ہیں یہ ایک بہت اچھا سائن ہے فیوچر کے لیے پاکستان کے لیے۔ اب پاکستان کین آن دا بیٹر گراؤنڈ ٹو ٹاک ٹو ادر ٹیمس کے جی ہم یو نو دیر ٹور کریں۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا، لیکن رائٹ ڈائریکشن اور طریقہ کار یہی ہے۔ آئی تھنک پاکستان کو وہ کہتے ہیں نا کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور سر یہ کہ پی آر پہ چلے گی یہ بات، آپ کو اور ریلیشن بلڈ کرنے پڑیں گے، کیونکہ بڑا عرصہ ہوا ہے، یہ یاد رکھیے 8-9 سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور سب سے جو خراب بات اس میں تھی کہ یہ کرکٹرز پر اٹیک ہوئے تھے، تو یہ آئی تھنک ول ٹیک ا لٹل بٹ لانگر۔ دوسرے ملکوں نے بھی اسٹرگل کی ہے، سری لنکا نے اسٹرگل کی ہے، ہم نے 1996 میں ان کی ہیلپ کی تھی، لیکن ایک یاد رہے کہ وہ کرکٹرز کبھی اٹیک نہیں ہوئے تھے، تو یہاں پہ شاید حالات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، تو آئی تھنک آن دا رائٹ پاتھ، بٹ ڈونٹ رش ان ٹو تھنگس، ابھی بھی آپ کو سیکیور کرنی پڑیں گی چیزیں۔
میں نے وقار یونس سے پوچھا ہے کہ کتنی مشکل اور تکلیف دہ صورتحال رہی ہے ہمارے کھلاڑیوں کے لیے جو اپنے ہی ہوم گراؤنڈ پر نہیں کھیل پائے اور انہیں اپنی کرکٹ باہر کھیلنا پڑی۔
ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے مس بائن پارٹی کو، کیونکہ جو انہوں نے 8-9 سال کا جو عرصہ ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا اسائلم میں کاٹنے والی بات ہے کہ آپ ابوظہبی دبئی میں جا کے کھیلتے رہے، یہ ان کا بہت بڑا سیکریفائز ہے کہ یو نو پاکستان کی ٹیم کو ایون نمبر 1 تک لے کے جانا۔ جس طرح کے حالات پاکستان میں ہو گئے تھے، 8 سال کرکٹ نہ ہونا، اس کے باوجود پاکستان نے اپنی جو ایک ساکھ تھی وہ مینٹین کی۔ ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ینگسٹر اب یہاں کھیلیں گے اور شعور پیدا ہو گئے نا۔ یہ جو چیمپئنز ٹرافی پاکستان نے جیتی ہے، یہ ایک بہت بڑا اس سارے سلسلے کو ٹھیک کرنے میں بہت بڑا ہاتھ اس کا ہے۔
کرکٹ کی دنیا میں اپنے منفرد انداز بیان کی وجہ سے مقبول کمنٹیٹر ہنری بلوفیلڈ کمنٹری باکس سے رخصت ہو گئے۔ بی بی سی کے کمنٹری باکس کا برسوں حصہ رہنے والے ہنری بلوفیلڈ نے گزشتہ دنوں انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے لارڈز ٹیسٹ میچ میں آخری مرتبہ کمنٹری
کی۔ And it's Darryl Gabriel. Oh, it had to be Gabriel, didn't it? How marvellous. One run to Westley. He's 28. It's 88 for one. Stoneman is 37.
Henry Blofield کا اپنا منفرد انداز رہا، خصوصاً شارجہ کے میچوں میں جب بھی کیمرے پر کسی خاتون کو دکھایا جاتا تو وہ اس کے کانوں میں پہنے ہوئے بندوں اور بالیوں کا بہت ہی دلچسپ انداز سے ذکر کرتے اور یہی بات ان کے سننے والوں کو پسند آتی۔ اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ، لاہور سے سلطان محمود۔
آسٹریلیا میں پاکستان نے کامن ویلتھ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں سونے اور چاندی کے دو دو میڈل جیت لیے۔ مسقط میں پاکستان ہاکی ڈیولپمنٹ اسکواڈ میں پانچ میچوں کی ہاکی ٹیسٹ سیریز میں عمان کے خلاف 2-1 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ ٹوکیو میں ڈبلیو ٹی اے جاپان اوپن ویمن ٹینس ٹورنامنٹ جاری ہے۔ ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں 47 سالہ کے میکو سربیا کی 24 سالہ الیکسانڈرا سے 6-0 سے ہار گئیں۔ پرتھ میں ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان انٹرنیشنل رگبی میچ 23-6 کے سکور کے ساتھ ڈرا رہا۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی، کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضر کے پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے عبدالرشید شکور آپ کو بتا رہے تھے کہ آزادی کپ کا جو فائنل ہے وہ آج لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے، جو کہ تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ ہے۔ اس میں پاکستان نے ورلڈ 11 کو جیت کے لیے 184 رنز کا ہدف دیا ہے۔ پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 183 رنز بنائے تھے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو تھوڑی دیر بعد دوبارہ بتاتا چلوں گا، لیکن ابھی یہاں خبر لیتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں قومی اسمبلی کی نشست NA 120 کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات کی مہم آج رات ختم ہو جائے گی۔ انتخابات میں حصہ لینے والی زیادہ تر سیاسی جماعتوں نے ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے اپنے اختتامی جلسے میں جمعرات کو منعقد کیے اور ختم کر دیے۔ 30 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز کے اس حلقے میں 40 سے زائد امیدوار میدان میں ہیں۔ تاہم حقیقی مقابلہ روایتی سیاسی حریف پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتا رہے ہیں لاہور سے نامہ نگار عمر دراز۔
الیکشن کمیشن کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 3,21,000 سے زائد ووٹرز اس ضمنی انتخاب میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ حلقے میں ووٹ ڈالنے کے لیے 220 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ لاہور کے حلقہ NA 120 کو حساس جانتے ہوئے انتخابی عمل کے دوران سیکیورٹی مہیا کرنے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن نے فوج کے حوالے کر دی تھی۔ ضمنی انتخاب میں کل 44 کے قریب امیدوار میدان میں ہیں، مگر ہفتوں پر محیط انتخابی مہم کے اختتام پر یہ تاثر ملتا ہے کہ مسلم لیگ کی امیدوار کلثوم نواز کا حقیقی مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار یاسمین راشد سے ہوگا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل میر بھی انتخابی مہم میں نمایاں نظر آئے۔ سن 2013 کے عام انتخابات میں NA 120 کی نشست پر اچھا مقابلہ دیکھنے میں آیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف یہاں سے 90,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کی یاسمین راشد بھی 54,000 کے قریب ووٹ حاصل کر پائی تھیں۔ حالیہ ضمنی انتخاب میں پہلی مرتبہ حکومت پاکستان کی واچ لسٹ پر رہنے والی مذہبی جماعت جماعت الدعویٰ کی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار محمد یعقوب شیخ بھی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ان کے خلاف الیکشن کمیشن کو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے کی شکایات بھی موصول ہوئیں۔
یہ تھے لاہور سے عمر دراز جو قومی اسمبلی کی نشست N120 کے لیے ہونے والی ضمنی انتخابات کی تفصیلات بتا رہے تھے۔ سیربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے عمر افریدی۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے مائیکل ریکارڈ۔ اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق۔ حسن فر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ فرد جاوید سے سنیے۔
ہوائی جہاز کیسینی ایندھن ختم ہونے کے بعد سیارے زحل سے ٹکرا کر ختم کر دیا گیا۔ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے کی کرم ایجنسی میں امریکی ڈرون حملے میں 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دنیا میں بھوک کا شکار افراد کی تعداد گزشتہ ایک دہائی میں پہلی بار بڑھ کر کل آبادی کا 11% ہو گئی ہے۔ شمالی کوریا کے جاپان کی فضائی حدود سے گزرنے والے دوسرے میزائل تجربے کے معاملے پر امریکہ اور جاپان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج نیو یارک میں ہوگا۔ میانمار سے بنگلہ دیش نقل مکانی کرنے والی چند روہنگیا خواتین کا کہنا ہے کہ وہ جنسی حملوں کا نشانہ بنی ہیں۔ لندن میں زیر زمین ٹرین میں دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے 18 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔